الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز تو ٹھیک ہو اگر ویسے ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہاں تو آواز چلی جائے گی. بات سنو بھائی، ہاں سمجھ میں نہیں آئے گا نا لوگوں سے بات. بات سنو، اگر باہر کا بند کر دیں اور ویسے ہی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کریں تو کیا ہے؟ خواتین ہیں یا نہیں؟ آواز صاف آئے گی؟ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کچھ؟ آواز نہیں آ رہی. استغفر اللہ. ویسے ہی بات کریں تو شاید زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آئے. اتنا وہ ٹھیک کرتے ہیں. نہیں آواز چلی جائے گی انشاءاللہ، لیکن بس وہ خواتین اگر ہیں تو ان کو آواز نہیں پہنچے گی. وہ کہہ رہے ہیں برآمدے کا باہر سے مربوط نہیں ہے، ہاں اس لیے پتہ نہیں. خواتین اگر موجود ہیں تو پھر ان کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. آپ حضرات میں سے کسی کے ساتھ ہیں خواتین؟ اچھا، کس نے بتایا؟ نہیں تو مگر پتہ نہیں آپ کے آنے کے بعد آ گئے. اگر تھوڑی سی ہو تو ہمارے گھر چلی جائے، مگر وہاں پر بھی آواز تو نہیں جائے گی. آؤ ادھر آؤ، क्या वजह है भाई, हमेशा तो ऐसा होता है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा तो यही होती है,
हमेशा यही होती है। हम बाहर आमदेम होती है ना उधर शहर में?
नहीं नहीं, यहाँ पर भी तो कितनी मात्रा है फिर?
तो पानी की सील की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो सील रहा है थोड़ा सा, इसलिए इसके नंबर जाए जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सील की वजह से। ये मैंने चला दिया
तो तुम्हें सर पैर ही नहीं पता भाई कहाँ से होता है। अब कुछ आवाज आई थी है? बस हमने ये देखा है कि हल्की करो आवाज, हल्की करो। हमने ये देखा है कि जब तक दारुलूम में तालीम का सिलसिला रहता है तो माशाल्लाह उसकी बरकत होती है और हर चीज अपने कायदे के मुताबिक होती रहती है, और जब छुट्टियां होती हैं तो फिर कुछ बजाय इसके के ऐसा लगता है कि बेबरकती हो गई हर काम में। कुछ तलबा की बरकत है, कुछ असबाब की बरकत है, समझ नहीं आ रहा बस। तो फिर है चलो ठीक, मगर खवातीन बेचारी नहीं सुन सकेंगे, अब क्या किया जाए। मैं कह रहा था कि ये हमने हमेशा देखा है कि दारुलूम में जब तक तालीम जारी रहती है और तलबा मौजूद रहते हैं उस वक्त तक तो अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे काम बड़े वक्त पर होते रहते हैं, ठीक ठाक होते हैं, और वक्त में अल्लाह ताला बरकत भी दे देते हैं। और जब छुट्टियां हो जाती हैं, तालीम बंद हो जाती है, तो पहले से तो ये सोचा हुआ होता है कि छुट्टियों के जमाने में वक्त फारिग मिलेगा तो उसमें फलां फलां काम कर लेंगे, काम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तजुर्बा यह है कि जितना काम तालीम के जमाने में हो जाता था और जिस तरह हो जाता था, वो छुट्टियों में उतना नहीं हो पाता। ये हमेशा का तजुर्बा है और ये वो चीज है जिसको बरकत कहा जाता है। बरकत आज की दुनिया जो है वो गिनती की दुनिया है, कि गिनती के हिसाब से गिनती है कि भाई मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए, मेरे पास दौलत ज्यादा हो गई। लेकिन उसका उसका सही फायदा हासिल हो जाए, उससे राहत मिल जाए, ये चीज तो महज गिनती जमा करने से नहीं होती। ये तो महज अल्लाह जल्ल जलालुहु की अता है। सारे असबाब वसाइल जमा कर लो, पैसे जमा कर लो, घर अच्छा बना लो, सवारी अच्छी कर लो, सारे तायुश के असबाब जमा कर लो, लेकिन जब तक अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से बरकत नहीं होगी, उस वक्त तक उसकी राहत नहीं मिलेगी, उसका फायदा हासिल नहीं होगा। और जब बरकत आती है तो थोड़ी चीज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फायदा आता फरमा देते हैं। बरकत मफकूज होती है तो बड़ी से बड़ी दौलत भी बेफायदा होकर रह जाती है। लिहाजा पता ही चला, जैसे मैं हमारे आज वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज लोगों ने राहत के असबाब का नाम राहत रख लिया है, राहत के असबाब का नाम राहत रख लिया है, और समझते हैं कि असबाब राहत जमा कर लिए तो बस राहत मिल गई। हालांकि राहत तो अल्लाह जल्ला जलालुहु की अता है, वो चाहे तो बगैर वसीले के बगैर सबब की अता फरमा दे, वो न चाहे तो सारे असबाब जमा हो और फिर भी राहत न मिले। तो असल चीज अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगने की है वो बरकत है। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज में बरकत अता फरमाए। हम लोग बोलते तो रहते हैं, जब किसी को किसी का मकान बना तो कहते अल्लाह मुबारक करे, किसी को गाड़ी मिली तो कहा अल्लाह ताला मुबारक करे, किसी की मुलाजमत हुई अल्लाह मुबारक करे, किसी को पैसे मिले अल्लाह मुबारक करे, ये दुआ देते तो रहते हैं लेकिन उसका मतलब अक्सर और बेहतर नहीं समझते। हकीकत यही है कि सारी चीजों का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की हुई बरकत में है, उसकी दुआ मांगनी चाहिए हमेशा और उसकी फिक्र करनी चाहिए। तो ये भी मैं अर्ज कर रहा था कि छुट्टियों के जमाने में कुछ ऐसा लगता है कि बरकत जो है वो उतनी बरकत नहीं रहती जितनी पढ़ाने के जमाने में रहती है। जिस जमाने में तालीम होती रहती है उसकी बरकत होती है, तलबा की बरकत होती है, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए सफर करके आते हैं उनकी नियतों की बरकत होती है, उनके इरादों की बरकत होती है, तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होते रहते हैं। इस तकल्लुक की जरूरत है अपनी आवाज बेहतर हुई है? है? अच्छा बहरहाल अल्लाह तआला हमारे हर काम में बरकत अता फरमाए और आफियत अता फरमाए। पिछले तकरीबन 2 महीने से ये मजलिस का सिलसिला मौकूफ था मेरे तवील सफरों की वजह से, सफर मुख्तलिफ तवील बिठाते रहे उसकी वजह से नहीं। आज ये रमजान से पहले आखिरी मजलिस है, अल्लाह तबारक व तआला इसको हम सबके लिए फायदेमंद बनाए। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो अर्ज करने को दिल चाहता है महज तज़कीर के लिए, और सबसे ज्यादा अपने नफ्स को तज़कीर मकसूद है। वो ये कि इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से रमजान का महीना शुरू होने वाला है, और ये वो महीना है कि नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई माह पहले से उसका इंतजार करते और उसके बारे में दुआ करवाते थे रजब का चांद देखकर कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा दे और अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, यानी रमजान तक हमारी उम्र इतनी हो जाए कि रमजान का महीना हमें अपनी जिंदगी में मिल जाए, ये दुआ फरमाया करते। तो जरा उस रमजान के शुरू होने से पहले ये समझना चाहिए कि ये क्या महीना है जो आ रहा है। लोग इसके लिए बाज़ोकात रस्मी किस्म के इस्तकबाल रमजान के जलसे करते हैं, इस्तकबाल रमजान के लिए तकरीबात होती हैं। बाज़ मुल्कों में तो मैंने देखा कि पूरा जश्न मनाया गया। एक मुल्क में मेरा जाना हुआ तो वहां रमजान का महीना करीब था तो मालूम हुआ कि सारा मुल्क में एक जश्न का समा है और लोगों ने रोशनियां की हुई हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं और तकरीबात मनाकिद हो रही हैं और दावतें हो रही हैं। इस किस्म का इस्तकबाल वहां हो रहा था। बहरहाल खुशी की चीज तो है लेकिन रस्मी इस्तकबाल का हासिल कुछ नहीं, वो भी एक रस्म हो के रहे, वो भी एक खेल तमाशा होगा। असल इस्तकबाल ये है, रमजान मुबारक का इस्तकबाल ये है कि आदमी सोचे कि ये महीना क्यों आ रहा है और इसका असल मकसद क्या है, उस असल मकसद को किस तरह मैं हासिल कर सकता हूं। ये बात है जो रमजान के आने से पहले हमें समझनी चाहिए। सूरत हाल यह है कि 11 महीने हम इस तरह गुजारते हैं कि ज्यादातर हमारी मसरूफियात दुनिया के काम धंधों में लगी रहती है, या तो दुनिया के काम धंधों में लगी रहती है या उन चीजों के मसरूफियत में वक्त गुजरता है जो बराह रास्त इबादत नहीं। इबादतें दो किस्म की है, एक इबादत वो है जो बराह रास्त इबादत है यानी उसका कोई मकसद सिवाय अल्लाह जल्ला जलालुहु की बंदगी के कोई और मकसद है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, तस्बीह, तिलावत, ये इसका कोई मकसद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के कोई और मकसद नहीं। यह है जिनको मैं कह रहा हूं बराह रास्त इबादत। और एक वो इबादतें हैं जो बराह रास्त तो इबादत नहीं थी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सवाब का जरिया बना दिया अपनी रहमत से। उसमें ये तिजारत वगैरह भी दाखिल है कि अगर आदमी अच्छी नीयत से तिजारत करे तो एक मोमिन के लिए वो भी इबादत है लेकिन बराह रास्त इबादत नहीं है बल्कि वो बिलवास्ता इबादत है, नीयत की बरकत से इबादत बनती है, हकीकत में वो इबादत नहीं है। और यही मामला उलमाए किराम जो दर्स व तदरीस करते हैं, मुख्तलिफ दीनी काम करते रहते हैं, तालीम व तस्नीम करते रहते हैं, फतवा वगैरह देते हैं, तो ये भी जबकि अपने उसके ऊपर उसको बराह रास्त इबादत करार देना भी जरा मुश्किल है, वो भी बिलवास्ता इबादत बनते हैं क्योंकि वो हसन लगैर ही हैं, हसन लहन ही है। तो सारी जो मैं जो कह रहा हूं कि 11 महीने हमारे गुजरते हैं वो या तो दुनिया के कामों में पैसे जमा करने में, तिजारत करने में, मजदूरी करने में, मुलाजमत करने में गुजरते हैं या उन कामों में गुजरते हैं जो बराह रास्त इबादत नहीं। जो चीजें बराह रास्त इबादत नहीं है या दुनिया के काम उनका खासा यह है कि जितना जितना आदमी उसमें बढ़ता चला जाता है, मुनहमिक होता है, मशगूल रहता है, तो उसका अल्लाह जल्ला जलालहू से राबता ताल्लुक वो कम हो जाता है, कम होता है और गफलत उसके ऊपर छा जाती है। फर्ज करो तिजारत है, ये एक मोमिन के लिए जायज भी है, मुबाह भी है, अच्छी नीयत से किया जाए तो सवाब भी है, लेकिन तिजारत के अपने कुछ लवाजिम है, आदमी उसमें मशगूल है तो अल्लाह तबारक व ताला के साथ बराह रास्त राबते में कमी आ जाती है। वो दिन रात उसके दिमाग पर यह मुसल्लत है कि किस तरह मैं माल खरीदूं, किस तरह बेचूं, किस तरह अपनी तिजारत को फरोग दूं, किस तरह इसको आगे बढ़ाऊं, ये फिक्रें उसके दिमाग पर मुसल्लत रहती हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ मुतवज्जे होना और उसकी तरफ रुजू और उसके साथ ताल्लुक की मजबूती वो ढीली पड़ती चली जाती। यहां तक के जो दीन के काम हैं, चाहे वो दर्स व तदरीस हो, चाहे वो वाज हो, चाहे वो तबलीग हो, चाहे वो तस्नीफ व तालीफ हो या फतवे का काम हो, उसमें भी यह है कि उसके अपने खवास हैं, अपने आदमी उसके अंदर उलझ जाता है और उसके नतीजे में अल्लाह जल्ला जलालहू के साथ ताल्लुक में कमी आने लगे, वो गफलत तारी होने लगे। ये इंसान के तमाम मशगलों के अंदर ये बात दाखिल है और गफलत ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी बुला बड़ी बला है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज रखे और इसी की शिकायत फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तकासुर में कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये तंबीह फरमाई है तमाम इंसानों को کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا. زیادہ سے زیادہ سمیٹنے, زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. یعنی اس غفلت میں لگے لگے دل میں خیال بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے دور ہو رہا ہوں, تو خیال بھی آتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ بھائی چلو ابھی تو وقت گزر جائے, تھوڑی سی یہ مصروفیت کم ہو جائے پھر متوجہ ہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف متعلق. تو یہ غفلت کا عالم تاری رہتا ہے, تاری رہتا ہے, تاری رہتا ہے, یہاں تک کہ آدمی قبرستان تک پہنچ جاتا ہے. وہاں اس وقت جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح کھو دی, زندگی کے لمحات میں نے کس طرح گنوا دیے, ضائع کر دیے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخرت جب وہاں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یہ حسرت کرے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کتنی کوتاہی سے کام لیا, کہ میں نے اللہ جل جلالہ کی ذکر کو, اس کی یاد کو, اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی وہ کوشش نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے. یہ وہاں جا کر حسرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے مطلب پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی غفلت میں مبتلا نہ ہونا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں بعد میں اس حسرت کا سامنا کرنا پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں میں نے بڑی کوتاہی کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکا. تو یہ ایک انسان کی ایک روش ہے جو چلی آ رہی ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے سال کے مختلف ایام اور سال کے مختلف مہینے اس کام کے لیے رکھے ہیں کہ زبردستی بندے کو پکڑ کے بلا لو کہ تم بھاگے جا رہے ہو دوسری طرف, غفلت میں مبتلا ہو, اللہ مجھ سے رابطہ توڑے ہوئے ہو, مجھ سے تمہارا تعلق مضبوط نہیں ہے. ارے کہاں بھاگے جاتے ہو, کھینچ کے بلا لیتے ہیں تمہیں, آؤ اور اب ہماری طرف متوجہ ہو, ہماری طرف دھیان کرو, ہمارا ذکر کرو, ہماری عبادت جو براہ راست عبادت ہے اس میں مشغول ہو. زبردستی پکڑ کے اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے. سال کے کچھ دن کچھ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھے ہیں. اب دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا, تو رمضان جو ہے مہینہ تو مہینہ ہی ہے نا, ویسے ہی سورج غروب شروع ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے ویسے ہی غروب ہوگا, ویسے ہی دن آئے گا ویسے ہی رات آئے گی. اور مہینوں میں اور اس مہینے میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں, وہی دن وہی رات وہی صبح وہی شام وہی اوقات جو عام دنوں میں ہیں وہی رمضان میں بھی ہوں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا مہینہ ہے, یہ میرا ہے, تو جب اپنی طرف اس کی نسبت کر دی اور اس کو اپنا بنا دیا تو بس اس کی شان, اس کا تقدس, اس کی پاکیزگی, اس کی برکتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ بیت اللہ شریف ہے, جا کے دیکھو تو پتھروں ہی کی بنی ہوئی عمارت ہے اور پتھروں کے اوپر سیمنٹ لگا کے اس کو جوڑ دیا گیا جس طرح اور عمارتیں ہوتی ہیں, بلکہ اور عمارتوں میں زیادہ بعض اوقات زیادہ دودرسی سے کام لیا جاتا ہے, وہاں تو پلاسٹر بھی نہیں اس عمارت کے اوپر, پتھر لگا کے جوڑ دیے ہیں. عام گھروں کی طرح بظاہر ایک گھر ہے تو کوئی اس میں ظاہری اعتبار سے دوسرے گھروں کے مقابلے میں کوئی ویسے ظاہر میں امتیاز زیادہ نہیں آتا, جیسے اور گھر بنتے ہیں وہ بھی بن گیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا ہے, یہ میرا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, تو بس اس کی شان کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی کشش ایسی ہو گئی کہ جب ایسا لگتا ہے جیسے مقناطیس نصب ہے اور چاروں طرف سے لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف نسبت نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. حالانکہ اللہ کا گھر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکان سے، گھر سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اس کے اندر رہتی رہنے کا تصور نہیں ہے. لیکن محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا، یہ میرا ہے، تو میرا ہے کہنے سے اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آج دنیا کی بڑی سے بڑی عظیم، خوبصورت اور پرکشش عمارتوں کو اس کے سامنے لا کر رکھ دو، اس کی کشش کہیں سے کہیں کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے. کوئی عمارت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی. جس طرح لوگ اس کی طرف پروانہ وار جاتے ہیں، جس طرح لوگ اس کی طرف شوق اور اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا کی کسی عمارت کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اپنی طرف نسبت کر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی دن کے بارے میں کہہ دیا یہ عاشورہ ہے، کہہ دیا یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس میں جو عبادت کرو گے تو اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. کسی کو کہہ دیا کہ یہ شب برات ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ عشر محرم ہے. مختلف دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے اپنی طرف منسوب کر کے اپنی عبادت کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ غافل انسان کو کھینچ کر بلا رہے ہیں اللہ تبارک. ارے کہاں جا رہے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اپنے دنیا کے دھندے میں منہمک ہو، آ جاؤ کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہمارے قریب آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہمارا ذکر کر لو، ہمارا دھیان بٹھا لو. اس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص خاص دن یا خاص خاص راتیں یا خاص خاص مہینے مقرر فرماتے ہیں. رمضان ان اوقات کا سردار ہے جو پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے. اور گویا انسان بھاگتے ہوئے انسان کو کھینچ کر بلایا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ. اب تک چنانچہ آپ دیکھ لیجیے تجربہ کہ الحمدللہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، کسی بھی قسم حالت میں ہو، لیکن پہلے سے بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے کا ایک اہتمام ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے اس کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اور اس کے لیے عام طور سے آدمی پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. تو اگر نہ آتا، فرض کرو رمضان نہ آتا، تو وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے. وہ جس طرح چل رہا تھا آدمی اسی طرح چلتا رہتا، اسی طرح غفلت میں مبتلا رہتا، وہی مصروفیات رہتی، وہی کام رہتے، وہی غفلت رہتی جو تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک زبردستی کر فرض کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور دنوں میں تو تمہارے اختیار میں تھا کہ جب چاہو عبادت کرو، جب چاہو نہ کرو، جب چاہو روزہ رکھو، جب چاہو نہ رکھو، لیکن یہاں میں زبردستی کر کے بلا لیا، تمہیں فرض کر دیا کہ کہاں بھاگے جاتے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ اور ہماری براہ راست عبادتوں میں حصہ لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے، گویا غفلتوں کا زنگ اتارنے کے لیے، غفلتوں کو سے انسان کو نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے رجوع کی طرف لانے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا ہے. یہ ہے اس کا اصل مقصود. تو جب یہ اصل مقصود ہے تو اس میں ہر چیز کے نرخ بڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے، Yes. کوئی اگر نفلی عبادت کرو تو ثواب فرض زیادہ، اور فرض عبادت کرو تو 70 گنا زیادہ ثواب. اور بعض عبادتوں کے بارے میں فرما دیا کہ کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا دوں گا وہ نہیں بتایا، اس کی کوئی گنتی نہیں بتائی، اس کا کوئی حساب نہیں بتایا. میرے لیے ہے لہذا میں ہی دوں گا، اپنے فضل و کرم سے دوں گا، اپنی رحمت سے دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، گنتی مقرر نہیں فرمائی، یہ بڑھا دیا. اس لیے بڑھا دیا کہ اے نادان، اے غافل، آ جا اور اس ان اوقات سے فائدہ اٹھا لے. یہ ہے سارا مقصود بظاہر اس رمضان المبارک کا. اسی لیے فرمایا کہ من سلم له رمضان سلمت له السنة، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے. یہ بھی ایک خوشخبری دے دی. سلامتی سے گزرنے کا معنی یہ کہ اس مہینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر زندگی گزارے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس کا اہتمام کرے گا تو رمضان تو سلامتی سے گزرا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کا سال بھی سلامت رہے گا. اور اس میں فرمایا حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ ہے. کیا مانا؟ کہ اس میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، صبر کی تربیت دی جا رہی ہے. شاید پچھلے مجلسوں میں ذکر آیا تھا صبر کا یا نہیں، کہ صبر کے معنی عام طور سے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر جزا فضا نہ کرے آدمی، روئے چلائے نہیں، اس کو صبر سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں صبر جو ہے وہ ہے کہ ناگوار حالت پر اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا، اس کی ہے صبر. جس کے معنی یہ کہ مثلا کوئی طاقت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، لیکن آدمی اس سستی کا مقابلہ کر کے، اس سستی پر صبر کر کے وہ طاعت کرے، یہ صبر. یا ایک گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور اس گناہ کے تقاضے کے آگے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں بالکل ڈھیر ہونے والا ہوں، زبردست داعیہ پیدا ہو رہا ہے کسی گناہ کا، فلاں کی غیبت کر لوں یا فلاں جھوٹ بول دوں یا فلاں جگہ غلط نظر ڈال دوں، یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے شدت کے ساتھ. لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لے اور اس تقاضے کو کچل دے، زبردستی کر کے کچل دے، یہ صبر ہے. صبر عن المعصیہ جس کو کہا جاتا ہے. یا کسی کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا، اس کے اوپر معاذ اللہ دل میں شکوہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو روک کر یہ کہہ دے کہ نہیں، اللہ جل جلالہ کا جو بھی فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، مجھے اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. یہ صبر، تو تین قسم کے صبر ہوتے ہیں: طاعت پر صبر، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر، اور مصیبت کے اوپر صبر. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. کیا مانا؟ کہ اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیسے دی جا رہی ہے؟ کہ مت کھاؤ، مت پیو، खाने पीने से परहेज करो। अब गर्मी पड़ रही है, प्यास से हल्क में कांटे जमे हुए हैं और घर में पानी मौजूद है, फ्रिज रखा हुआ है, उसमें ठंडा पानी रखा है, पीने के लिए मौजूद है, आदमी तन्हा है, कोई देख भी नहीं रहा, कोई देखने वाला भी नहीं, और इस पर पूरी कुदरत मौजूद है कि फ्रिज से पानी ठंडा निकालकर पी ले, मगर बताओ कोई अदना से अदना मुसलमान गवारा करेगा कि रोजा रखने के बाद वो अपने इस दाइये को, अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाए और चुपके से पानी पी ले? कोई भी मोमिन, अदना से अदना मुसलमान भी जिसने रोजा रखा है, ये गवारा नहीं करेगा। बल्कि अगर कोई मुसलमान को कहे लाख रुपए दूंगा और तू ये पी ले, पानी पी ले, तो वो लाख रुपए को लात मार देगा और कभी पानी पीना पसंद नहीं करेगा। ये क्या है? ये रोजा ट्रेनिंग दे रहा है सब्र की, कि सब्र ऐसा होता है मोमिन का कि कितना ही दिल में जबरदस्त तकाजा पैदा हो रहा हो गुनाह करने का, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को पेशे नजर रखकर, अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्म को पेशे नजर रखकर आदमी उस तकाजे को ठुकरा दे, पामाल कर दे और उस तकाजे पर अमल न करे, ये सब्र है। तो सब्र रोजे के अंदर गए से गया मुसलमान को सब्र की तौफीक हो रही है, और उस सब्र की तौफीक के नतीजे में अगर जरा वो ध्यान करे, सोचे, तो उसको आगे बढ़कर ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह मैं पानी पीना गवारा नहीं कर रहा रोजे की हालत में, कि रोजा टूट जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होंगे और अल्लाह ताला के साथ बेवफाई होगी अगर मैं पानी पी लूंगा, उससे बच रहा है। तो भाई जिस तरह पानी पीना रोजे के अंदर गुनाह है और अल्लाह ताला ने मना किया है, इसी तरह निगाह को किसी गलत जगह पर डालना भी तो अल्लाह ने मना किया, वो भी तो अल्लाह ताला ही का हुक्म है, वो भी तो अल्लाह ही तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। तो जब मैं यहां इतनी पाबंदी से, इतने एहतमाम से अपने आप को रोक रहा हूं अपनी ख्वाहिश पर अमल करने से, तो वहां तो भी तो मुझे रोकना चाहिए, वहां भी तो मुझे अपने निगाह को काबू में करना चाहिए। गीबत करने से भी तो अल्लाह ताला ने रोका है, मना फरमाया है, उसकी ऊपर शदीद वाइन बयान फरमाई है। तो जब रोजा तोड़ने से बच रहा हूं तो गीबत से भी तो बचूं, ये एक सबक साथ साथ दिया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये सबक दिया जा रहा है कि भाई सारे गुनाहों, सिर्फ रोजा तोड़ना ही नहीं बल्कि और सारे गुनाह हैं, उनसे भी तो तुम्हें बचना है, उनसे भी तो, उनमें भी तो अपने नफ्स को पामाल करना है तुम्हें, उसकी तुम्हें आदत डालनी चाहिए। इसीलिए जहां रोजे का जिक्र फरमाया तो वहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोजा फर्ज करने की हिकमत और मसलहत जो बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ये कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजे का खासा यह होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करे, और वो इसी तरह पैदा करेगा रोजा कि दरअसल सोचो कि जब मैं रोजा तोड़ने से बच रहा हूं तो गुनाह से भी तो मुझे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जैसे वो है ऐसे ये भी है। बल्कि एक बुजुर्ग ने फरमाई एक बात के रोजे के अंदर आदमी जिन चीजों को छोड़ता है वो सारी वो हैं जो असल में हलाल, खाना हलाल था روزے میں چھوڑ دیا، پینا حلال تھا روزے میں چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں سے جنسی خواہش پوری کرنا حلال تھا لیکن روزے میں چھوڑ دیا، تو حلال چیزیں تو چھوڑ دی روزے میں، اور جو چیزیں شروع ہی سے حرام تھی، جھوٹ بولنا حرام تھا، غیبت کرنا حرام تھا، بد نظری کرنا حرام تھا، غلط باتیں سننا حرام تھا، ان کو نہ چھوڑا، تو حلال چیزیں تو چھوڑ بیٹھے روزے میں اور حرام چیزیں چھوڑی نہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوا، یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی نے حلال چیزیں چھوڑ دی اور حرام کو نہ چھوڑا، دن بھر تو روزہ رکھا اور رات کو جب افطار کا وقت آیا تو حرام کھانے سے افطار کیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایسے اس مال سے افطار کیا کہ جو دھوکے سے حاصل ہوا، فریب سے حاصل ہوا، رشوت سے حاصل ہوا، سود سے حاصل ہوا، حرام معاملات سے حاصل ہوا، اس سے افطار کر رہا روزہ، تو یہ آدمی کو روزہ یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، ان باتوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ وہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو فائدہ اس وقت ہوگا روزے کا انشاءاللہ ضرور ہوگا جب روزے کے اندر کھانے پینے اور ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ آدمی اس بات کا بھی اہتمام کرے، مکمل اہتمام کرے کہ اس مہینے میں اور روزے کی حالت میں یا روزہ افطار کرنے کے بعد اس مہینے کے اندر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، نگاہ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان سے کسی کی دلازاری نہیں ہوگی، اور اسی لیے فرمایا کہ حدیث میں کہ اگر کوئی تم سے لڑنا بھی چاہے اور تم حق پر بھی ہو، بلا وجہ لڑ رہا ہے ایک آدمی، تم اس کا جواب دے سکتے ہو، اور جس طرح وہ غصہ کر رہا ہے تم بھی غصہ کر سکتے ہو، جس طرح وہ جھگڑا کر رہا ہے تم بھی جھگڑ سکتے ہو، لیکن فرما دیا کہ اگر کوئی جاہل علیکم جاہل فقولوا انی صائم، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، اب بظاہر دیکھو روزے کا کیا تعلق لڑائی جھگڑے سے، روزے میں تو کھانا پینا منع ہے، وہ ہے لیکن روزے کے ساتھ آدمی جھگڑنا چاہے، کسی کا بحث مباحثہ کرنا چاہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرمایا میں روزے سے ہوں، کیا مانا کہ میرا روزہ مجھے اس بات پر آمادہ کر رہا ہے، اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو، چاہے میں حق پر ہی کروں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے کے دوران میں حق سے تجاوز کر جاؤں، کوئی کلمہ ایسا نکال بیٹھوں جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے اور اس کا عذاب میرے سر پر پڑ جائے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے روزے کے اندر، رمضان کے اندر مشق کرائی جا رہی ہے، تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ صبح کو سحری کھائی اور رات کو افطار کر لیا، بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے، صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو اس زمانے میں محفوظ رکھو، عادت ڈالو کہ جس طرح روزہ توڑنے سے بچتے ہو اسی طرح اللہ تعالی کا حکم توڑنے سے بھی بچو، تو پھر اس رمضان کا فائدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلم له رمضان سلمت له السنہ، رمضان صحیح سالم گزر گیا. اور صحیح سالم گزرنے کا معنی یہ نہیں کہ بیمار نہیں ہوئے. صحیح سالم گزرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہوئے, صحت مند رہے, خوب ڈٹ کے افطاری کی, ڈٹ کے سحری کھائی اور آرام سے ہضم ہوا کھانا, یہ معنی نہیں ہے رمضان کے سلامتی سے گزرنے. سلامتی سے گزرنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے سلامتی سے گزر گیا کہ رمضان کے اندر گناہ سرزد نہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوئی, نگاہ محفوظ رہی, کان محفوظ رہے, زبان محفوظ رہی, اور اس طرح میں نے مہینہ گزار دیا. تو جس کا رمضان اس طرح سلامتی سے گزر گیا تو وعدہ فرما رہے ہیں کون؟ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ سلیمت لہ السنہ. تو پھر انشاءاللہ پورا سال بھی سلامتی سے گزرے گا, یہ حضور کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یوں سمجھ لو کہ ایک مہینہ جو ہے یہ مجاہدے کا مہینہ ہے, اور یوں سمجھو کہ ٹریننگ کورس کا مہینہ ہے, اور اس کے اندر اپنی تمام خواہشات, تمام جذبوں کو کچل کر خالص اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے. یہ ہے رمضان کی تیاری, رمضان کا استقبال. تو اس کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ کہ تیاری یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنا نظم اوقات کچھ اس طرح ترتیب دیا جائے, پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی جائے کہ اپنی جو خالص دنیاوی یا غیر عبادتی مصروفیات ہیں ان کو جتنا کم سے کم کر سکو وہ کم کرو, جتنا کم سے کم کر سکو کم کرو, دوسروں کے حوالے کر دو. اگر فرض کرو کوئی آدمی تاجر ہے تو تجارتی سرگرمیوں میں اپنے اس طرح تقسیم کر لو کہ وقت زیادہ, ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو اس تجارت کے کام, سارا سال پڑا ہوا ہے اس کام کے لیے, تو اوقات کو بچاؤ, نظم اوقات ایسا ترتیب دو کہ اس کے اندر غیر عبادتی سرگرمیاں کم سے کم ہو جائیں, جتنی بھی کم کر سکتے, اور نظم اوقات اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں جو کام عبادت کے, جو کام سارے سال جن کی توفیق نہیں ہوتی, رمضان کے اندر ان کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ آ ہی رہا ہے, اس لیے جو پیچھے میں نے بات کی, آ ہی رہا ہے غفلت سے نجات دینے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. لہذا اس کام کے لیے جو نفلی عبادتیں ہیں جو عام دنوں میں کرنے کی اہتمام کے ساتھ توفیق نہیں ہوتی, رمضان کے اندر ان کو اہتمام کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جائے, اس کے لیے وقت نکالا جائے. تہجد کی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی عام دنوں میں, رمضان کے اندر طے کر لو کہ انشاءاللہ رمضان پورا تہجد کے نماز کے ساتھ گزرے گا, اور اس میں آدمی سحری کے لیے اٹھتا تو ہے ہی, سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے, تو ذرا پہلے اٹھ گیا اور تہجد کی نفلیں پڑھنے کا اہتمام کر لیا. 8 رکعتیں تہجد کی عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں زیادہ ثابت ہیں, تو 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنے کا اہتمام ہو جائے, اور اس میں جتنی طویل رکعتیں ہو سکیں طویل تلاوت ہو جائے, رکوع سجدے لمبے ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکوع سجدے میں مناجاتیں ہو جائیں, یعنی جو ادعیہ معصورہ ہیں جو قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں بھی آدمی رکوع سجدے کی حالت میں مانگ سکتا ہے وہ مانگے. تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اور خاص طور سے رمضان کی راتوں میں کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کے طلبگار آ جا اقبل آ جا, کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے آ جا, اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ. تو یہ دعوت ہو رہی ہے, منادی پکار رہا ہے راتوں میں. تو اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کچھ وقت رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گزار لیا جائے. اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, یہ اگر عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم رمضان کے اندر اس کا اہتمام کر لیا جائے. پھر تلاوت سب سے عظیم عبادت جس کا رمضان سے خصوصی تعلق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت. حضور اقدس نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے ہیں ہر سال. اب کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, کیا منظر ہوگا. اور جس سال دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس سال دو مرتبہ دور جبریل امین علیہ السلام. تو اس لیے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے سمائے دنیا پر نازل فرمانے کے لیے بھی رمضان ہی کا مہینہ مقرر فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس لیے قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے, اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ آدمی اس کی تلاوت کر سکے وہ کرے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو تقریباً سارا دن گزار دیتے تھے تلاوتی میں گزار دیتے تھے, ایک ایک قرآن کریم پورے دن میں پڑھ لیتے تھے, اور تین دن میں ختم کرنے والوں کی تو حد و نہایت ہی نہیں ہے, شمار ہی نہیں. تو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزار, اور ذکر ہوتا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر. ارے زبان کو تالا لگا لو, میرے والد ماجد اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ بولا کرتے تھے, زبان کو تالا لگا لو. کیا مانا؟ کہ فضول باتوں سے اپنی زبان کو خدا کے لیے محفوظ کرو اس مہینے کے, اور اس پر ذکر جاری رہے اللہ تبارک و تعالیٰ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو. اور اس میں تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ بڑا جامع کلمہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کلام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ کلمہ. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو یہ اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور بھائی ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ چلو ایک بات کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ ارے بھائی یہ سب تو ہیں ہی, دعا کی کثرت کرو. رمضان دعا وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب کرنے والی ہے, اور اس کے فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں. دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, میرے بندے جب تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہتے بہت قریب. کیا مانا؟ جو دعا کرنے والا ہے اس کو اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو دعا کی کثرت. ہمارے حضرت کا تو معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد سے مغرب تک مسجد میں رہتے تھے عام طور پر اعتکاف کے لیے, اور مسجد میں رہ کر کچھ تلاوت کی, کچھ وہ دعائیں مناجات مقبول وغیرہ پڑھ لی, اس کے بعد پھر سارا وقت جو ہے بس دعائیں کرنے میں گزارتے ہیں, یہاں تک کہ کسی حالت میں افطار ہو جاتا. تو دعائیں کرنے میں گزارتے تھے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے اعزہ کے لیے, اپنے احباب کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, پوری امت کے لیے, پورے ملک کے لیے, پتہ نہیں کس کس کی, بس دعائیں, دعا میں وقت گزارتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے, اور اس سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت ہی عجیب چیز, اور چلتے پھرتے بھی ماں. تو غرض اس طرح کچھ نظام اوقات ترتیب دیا جائے کہ اس میں براہ راست عبادتوں کا وقت زیادہ ہو بنسبت بالواسطہ عبادتوں کے, براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے. تو مقصود ہی یہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو, مقصود ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اس لیے پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس تیاری میں بھی بھائی ابھی سے یہ مانگنا شروع کرو اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں, یا اللہ اس رمضان کے اندر اپنی ذات کے ساتھ خصوصی مضبوط تعلق عطا فرما دیجیے, یا اللہ اس رمضان کے اندر جو عبادتیں آپ نے مقرر فرمائی ہیں ان کو اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے, یا اللہ اس رمضان کا کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے, اے اللہ اس رمضان کو کی نعمت سے مستفید ہونے کی غرض خود مانگ ہر نماز کے بعد رمضان آنا, یا اللہ رمضان کے اندر بھی ہمارا نظام اوقات ایسا بنا دیجئے, ایسا کرا دیجئے کہ جس سے ہم اس رمضان کے ساتھ اسے صحیح صحیح فائدہ اٹھا سکیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ جب رجوع کیا جائے گا تو رجوع اللہ ساری کامیابیوں کی کلید ہے, ساری کامیابیوں کی کنجی ہے رجوع اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع. تو ان کی عبادت کے لیے بھی انہی سے رجوع کرو. اللہ یہ جو دعا تلقین فرمائی گئی, اللہم انی استعینک علی طاعتک, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بلا کر, اور حضرت معاذ جو تھے بڑے لاڈلے صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے لاڈلے صحابی تھے, تو ان کو بلا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا, معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرمائیے اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر خوب کروں, آپ کا شکر خوب کروں, اور آپ سے آپ کی عبادت اچھی طرح انجام دوں. فرمایا ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرو. تو توفیق تو وہیں سے ملنی ہے, لہذا حسن عبادت کی درخواست بھی اللہ جل جلالہ سے کرو, انہی سے مانگو کہ اللہ جو فضل و کرم سے ہمیں عبادت اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی طرف. یہ دعا کر, اللہم انی استعینک علی طاعتک, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, یہاں تک کہ دعا بھی انہی سے مانگو, دعا کرنے کا طریقہ بھی انہی سے مانگو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرمائے, ایک مرتبہ حضرت حکیم المت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی, تو اس مجلس میں حضرت نے فرمایا پیارے بھائی دینے والے کی دینے میں تو کوئی کمی نہیں, کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے, کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. تو ہی جو ناشناس ہمارے سر پڑا کرتے تھے, تو ہی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج, تو ہی ادا شنا سے وفا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو مانگنے والا چاہیے, جھولی پھیلانے والا چاہیے, دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں. یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے ہیں. تو جب حضرت نے فرمایا تو فرمایا کہ حضرت مجذوب صاحب, خواجہ عزیز الدین صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ذات اور بڑے منہ چڑھے بھی تھے, اور ساتھ ساتھ حضرت کی طرف سے کبھی کبھی ان کے اوپر تعجیب وغیرہ بھی ہوتی رہتی تھی, لیکن وہ دوسرے خلفاء کے مقابلے میں سوال زیادہ کر لیتے تھے, زیادہ جرات سے کر لیتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہہ رہے بھائی دینے والے کی دینے میں کوئی کمی نہیں, کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے. تو حضرت خالد صاحب نے کہا اور حضرت کسی کے پاس اگر جھولی نہ ہو تو, کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو, فرمایا جھولی بھی اسی سے انہیں سے مانگو, جھولی بھی انہیں سے مانگو. یعنی جھولی نہ ہونے کے معنی کیا تھے کہ جس کو مانگنا نہیں آتا, دعا کرنی نہیں آتی, تو وہ کیا کرے. ان کا خالد صاحب کو تو فرمایا کہ جھولی بھی انہیں سے مانگے, یا کیا کہے کہ یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا, مجھے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی آپ ہی عطا فرمائیے, یہ بھی انہیں سے مانگو. اور مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم انی اسلک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی, اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں, کیا مانگتا ہوں کہ خیر المسئلہ, کہ اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں, وخیر الدعاء اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں, وخیر الاجابہ اور مقبولیت کی دعا چاہتا ہوں. تو مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ. اور میاں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ, زبان سے کچھ نکلے بھی نہ تو بھی یہ ہاتھ خالی واپس نہیں آ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں آ سکتے. ہمارے حضرت والا ایک فرمانے لگے ایک دن کہ میں ایک دن حرم شریف میں بیٹھا تھا, بیت اللہ شریف مسجد حرام, کعبہ شریف سامنے ہے, ملتزم سامنے ہے, لوگ لٹکے ہوئے رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ تو اٹھا دیے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں. ہاتھ اٹھا دیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگ. جو پہلے کبھی کبھی ہمیشہ مانگتا تھا وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی. حضرت تو ہمارے بہت دعا مانگنے والے تھے اور ہر وقت مانگتے رہتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیے, مانگنا چاہتا ہوں, سمجھ میں آ نہیں رہا, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں. یہاں تک کہ سوچا جو پہلے پہلے دعائیں کیا کرتا تھا وہ کچھ یاد کر کے وہ مانگو تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی. تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا کہ مجھ سے تو دعا کرنی بھی نہیں آ رہی, نہ کوئی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے, نہ کوئی دعا یاد آ رہی ہے, ایسے یاد اٹھائے ہوئے. فرمایا قلب پر اللہ تعالی نے یہ وارد فرمایا کہ ارے نادان تو کیا دعا مانگے گا, جو دعا بھی مانگے گا متناہی ہوگی, اور ہمارے آگے تم نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں تو یہ ہاتھ جو ہیں خود بذات مجسم زبان حال سے دعا ہی دعا ہے. تو جب ہم نوازیں گے تو اپنی شان کے مطابق نوازیں گے, ہم اپنے فضل و کرم سے ادا فرمائیں گے. تو اگر زبان سے مانگتا بھی تو متناہی بات مانگتا, چند دو چار باتیں مانگ لیتا, لیکن جب یہ ہاتھ ہماری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے, ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے, خیر ہی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی گھبراؤ نہیں, نہ آئے سمجھ میں تو نہ آئے, ہاتھ انہی کے در میں انہی کی درگاہ پہ پھیلے ہوئے ہیں, کہ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آ سکتے. انشاءاللہ وہ بھر کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق بھر کر آئیں گے. ہاتھ پھیلا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو دعا کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رہا, اور یہ بھی دعا مانگ کہ اللہ آپ کے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. اے اللہ مجھے سلامتی سے گزار دیجئے یہ رمضان, اس طرح گزار دیجئے کہ نہ میری آنکھ بہکے, نہ میرے کان بہکے, نہ میری زبان بہکے, جو کام کروں وہ حلال اور آپ کی رضا کے مطابق ہو, یہ مانگتے رہو. تو پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے جو فرماتے ہیں فرمایا کہ دیکھیں پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, اور اس رمضان کے کا جو صحیح فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے, وہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں, اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ سارے ملک کی طرف سے, ساری قوم کی طرف سے اے اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, ہمارے ملک کے اوپر اس وقت مختلف قسم کی بلائیں مسلط ہو گئی ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ سب یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا ارحم الراحمین, یہ سیلاب کے ذریعے جو تباہی ملک کے مختلف حصوں کے اندر مچی ہوئی ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جو اس میں متاثر ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد امداد و نصرت فرما. اے اللہ ان کو بحال ہونے کے آسان, بحال ہونا ان کے لیے آسان فرما دے. یا اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے قہر و غضب کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہمارے قہر, ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں جو ہم پر مختلف قسم کے مصائب مسلط ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے بدعمالیوں کو معاف فرما دے, اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, ہم لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے, ہمارے فضل و کرم سے یا اللہ رحم فرما دے. اے اللہ یہ مصائب, ان مصائب کو دور فرما دے. یا اللہ جو علاقے سیلاب کی زد میں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے یہ ان بارشوں کو رحمت کی بارش بنا دے. یا اللہ ان کو عذاب کی بارش بننے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, جس بد امنی کا ملک شکار ہے اے اللہ وہ بد امنی ہم سے دور فرما دے. اے اللہ وہ بد امنی ہم سے دور فرما دے. اے اللہ امن و امان عطا فرما, چین سکون عطا فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جو بدامنی پھیل گئی ہے اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین. لا ملجا ولا منجا منك الا الیک، لا ملجا ولا منجا منك الا الیک. اللهم انقطع الرجاء الا منك، اللهم انقطع الرجاء الا منك. نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، متعلقین احباب سب کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کے مہینے میں اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آپ کے سلامتی کے ساتھ گزار دیجئے. اے اللہ اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لمحات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اس میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائیے، دعا کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، رمضان کے سے متعلق آپ نے جو جو انوار و برکات اور جو جو خیرات اس میں رکھی ہیں اے اللہ ہم ان کے مستحق نہیں لیکن محتاج ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب عطا فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالك من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذك من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.